السلام علیکم، ندا سمیر پروگرام غامدی کے ساتھ آپ سب کے ساتھ موجود ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم سب رمضان کے مہینے میں تو بے انتہا عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہاں رمضان ختم ہوا وہ ہمارا اہتمام بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور شکایت جو رمضان کے آتے کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہم سب کرتے نظر آتے ہیں وہ ہے ذخیرہ اندوزی کی اور ناجائز منافع خوری کی. ایسا کیوں ہوتا ہے اور اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارا موضوع گفتگو آج رہے گا رمضان کی آمد اور ہم، اور اسی کے اسباب اور اس کے حل پر ہم غور کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب، مزاج خوش ہے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصیر الحق صاحب بھی آج کی گفتگو میں. آپ خیریت سے ہیں؟
جی بالکل، الحمدللہ.
غامدی صاحب، سب سے پہلے تو روزے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے. اس کی تاریخ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے کب حکم آیا روزے کا اور اس کو عبادات میں شامل کرنے کی حکمت کیا ہے؟
قرآن مجید نے تو اس کی تاریخ کی طرف خود اشارہ کر دیا ہے. چنانچہ قرآن میں جہاں اس کا حکم بیان ہوا ہے وہاں الفاظ ہی یہ ہیں کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یعنی یہی روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جو عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کی گئی ان میں روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی. تمام انبیاء علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے رہے ہیں، کم و بیش انہیں اوقات میں پڑھتے رہے ہیں، اسی طریقے سے روزے رکھتے رہے ہیں. تو روزہ ایک بڑی قدیم عبادت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے میں بھی لوگ روزے رکھتے تھے، ان کے روزوں کا ذکر آتا ہے کیونکہ یہ دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ سب لوگ. حضرت ابراہیم کے دین میں بھی اسی طریقے سے روزے تھے، اسی طریقے سے نماز تھی، اسی طرح حج کے مناسک انہیں کے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ تمام عبادات اسی طرح تھیں. عبادت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم انسان جب اپنے کسی خیال، جذبے، فکر یا احساس کا اظہار کرتے ہیں تو اظہار کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم الفاظ سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے بیان کرتے ہیں، یعنی گویا علامتیں مقرر کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میرے اندر اپنے وطن کے لیے محبت کا جذبہ ہے. اس جذبے کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے وطن کی شان میں کوئی بات کہتا ہوں، کوئی نظم لکھ دیتا ہوں، کوئی تقریر کر دیتا ہوں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جھنڈے اور ترانے کو اس کا سمبل بنا لیا ہے. یعنی وہی کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کو ہم لہراتے ہیں تو ایک خاص طرح کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. یہی چیز آپ اپنے عام معاملات میں دیکھتے ہیں. میں کسی سے ملتا ہوں، میں السلام علیکم کہتا ہوں، زیادہ گرم جوشی کا اظہار مقصود تو مصافحہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ ہو تو معانکہ کرتا ہوں. یہ مصافحہ اور معانکہ کیا ہے؟ یہ اصل میں علامتیں ہیں. یعنی آپ سمبلائز کرتے ہیں اپنے جذبات کو اور اس کا ایک سمبل بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود نہیں ہے. میں دو ہی طریقے اختیار کروں گا نا، یا زبان سے کچھ الفاظ بولوں گا، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. اسی طرح اس تعلق کے اظہار کے لیے ہم کچھ اعمال بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں رکوع میں جھک گیا، میں سجدے میں گر گیا. تو یہ علامتیں ہیں، یہ میرے جو اعمال ہیں یہ اصل میں اللہ کی عظمت کے اعتراف کی علامتیں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے تو اس کی پرستش کریں گے، ایک تعلق یہ بن گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ حکم دے گا، اس کے حکم کی اطاعت کریں گے. تو اطاعت کا جو تعلق ہے، یعنی خدا کی فرما برداری کا تعلق، یہ فرما برداری کا تعلق ہے جس کو روزے میں سمبلائز کر دیا گیا. اور دیکھیے اس کے لیے کتنا مؤثر طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی مجھے خدا کا حکم ماننا ہے، خدا کے حکم کو میرے شعور کا حصہ بننا چاہیے، میرے احساس کا حصہ بننا چاہیے، یہاں تک کہ میں مجسم اطاعت ہو جاؤں. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ اطاعت میرا پیکر بن جائے، میری پوری شخصیت بن جائے. اس کو بنانے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ آپ کی کچھ جبلی تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، خواتین سے تعلق قائم کرنا ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی. اب یہ پابندی جب لگا دی جاتی ہے تو بھوک تو لگے گی نا، پیاس بھی لگے گی. تو جیسے جیسے روزے کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ اندر سے ایک پوری قوت حملہ آور ہوتی ہے، پانی پیو، کھانا کھاؤ. اب اس موقع کے اوپر وہ اطاعت کا احساس شعور کے اندر پوری طاقت سے آتا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی کھانا پینا کوئی حرام چیز ہے، حلال چیز میں جس کو بالکل جائز رکھا اللہ نے، ایک وقت کے لیے پابندی لگا دی, اور پابندی لگانے کے نتیجے میں میرے باطن نے زور کیا کہ میں نافرمانی کروں, اور میرے ارادے نے فیصلہ کیا کہ میں نافرمانی نہیں کروں.
یہ ایلیمنٹ جو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو اطاعت سے لے کر ہے, چونکہ ہم کہیں کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں عبد ہوتے ہوئے ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہر صورت مانیں. اس کی روح کے بارے میں بھی آپ کچھ بیان کریں گے.
دیکھیے نا, مجھے اپنی باقی زندگی میں اللہ کا حکم ماننا نا, تو باقی زندگی میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ وہ مجھے حکم دے سکتا ہے اور مجھے اس کا حکم ماننا چاہیے. وہ معبود ہے, رب ہے, اور میں اس کا بندہ ہوں. باقی پوری زندگی میں اس احساس کو تازہ رکھنا ہے نا, اس تازہ احساس کو تازہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے شعور میں یہ احساس پیدا ہو. تو یہ روزہ کیا کرتا ہے, یہ مجھے اطاعت کا نمونہ بنا دیتا ہے, مجسم اطاعت بنا دیتا ہے. یہ میرے پورے باطن پر حملہ آور ہوتا ہے, اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. یہ میری خلوت اور جلوت میں خدا کو میرے اوپر حاضر ناظر کر دیتا ہے.
اندر کا سرکش انسان,
تو وہ اندر کا جو سرکش انسان ہے وہ پھر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے اندر خدا کے حدود کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے. چنانچہ یہی دیکھیے آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر خدا کی حدود کی پاسداری کا احساس پیدا ہو جائے.
اچھا, فرض کی بھی بات آپ کریں تو پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے, نفلی نہیں تھے.
جی یقیناً فرض رہے, یعنی ان کی مقدار کیا رہی, تعداد کیا رہی, اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہو. ان کا مہینہ کون سا تھا, رمضان یقیناً نہیں تھا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے آگے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اس امت کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے.
اچھا,
تو گویا ایک لحاظ سے روزہ خدا کی اطاعت کا اظہار ہے اور خدا کی اطاعت کی مشق ہے. یہ کوئی 720 گھنٹے کی کم و بیش ہر سال ایک تربیت گاہ منعقد ہو جاتی ہے کہ جس سے آپ گزرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات سروسز میں جو لوگ ہیں وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں, نظم چلا رہے ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بلا لیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تربیت کے ادارے موجود ہیں جن میں وہ کبھی مہینہ, کبھی 2 مہینے, کبھی 3 مہینے گزارتے ہیں تاکہ ان کو ریفریش کیا جائے. تو رمضان کیا کرتا ہے, خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو ریفریش کر دیتا ہے. یعنی ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں ہم اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ ہمیں خدا یاد رہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. تو خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ایک نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے, خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے روزوں کی ایک مشق کرائی جاتی ہے, تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے نفس کے اندر جو سرکشی ہے یہ باقی دنوں میں بھی قاعدے میں رہنی چاہیے.
تو غامدی صاحب, اللہ تعالیٰ نے سے پہلے بھی ہمیں مبارک ماہ دیے ہیں, رجب کا مہینہ, شعبان کا مہینہ, بہت سارے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں, اس کے بعد رمضان کا تو پورا مہینہ فرض ہی ہے روزے, اور ہم سب بہت حد تک سدھر جاتے ہیں واقعی میں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ پھر ہم جب یہ مشق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رمضان ختم ہوا اور ہم پھر اپنی وہی پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں؟
اثرات ہوتے بھی ہیں, کم بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بالکل نہیں ہوتے. دیکھیے, وہ لوگ جو رمضان کو سمجھ کر روزے رکھتے ہیں, اس احساس کے ساتھ روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے, ان پر اس کے اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں. وہ لوگ کے جو اس احساس کے بغیر یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان آیا ہے, روزے رکھنے ہیں, ایک عبادت ہے, فرض کی گئی ہے, اس کا اصل پہلو کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس سے کیا چیز حاصل کرنا مقصود ہے, یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. ان کے یہاں اثرات کم تر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو محض ایک رسم کے طور پر روزے رکھتے ہیں, یعنی ان کے ہاں ایک مہینہ آتا ہے جس میں کچھ کھانا ہے, پینا ہے, خاص طرح کے پکوان ہیں, ان کی لذت اٹھانی ہے, اور ایک طرح کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے بھر کی پکنک منعقد ہو جاتی ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں.
اب یہ بھی لوگ ہیں, ان پر کیا اثرات ہوں گے؟ وہ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس دن عید آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باڑا کھول دیا گیا ہے اور جانور اپنی اپنی چراگاہوں کی طرف نکل گئے.
لیکن اس میں حامدی صاحب, عموماً ہمارے معاشروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک رمضان میں سدھر جاتے ہیں جیسا کہ ندا نے کہا, اور بعد میں پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے کون سے عوامل ہم لوگ نہیں کرتے جس سے باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح کی ایک سیفنس میں ہمارے گزر جائیں,
اور اچھے مہینے تو
کیا ایسے کام ہو سکتے؟
بالکل اسی طرح تو نہیں گزریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان کی کچھ کمزوری ہے کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے کوئی پابندی اس پر لگائیں تو اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا لیتا ہے, لیکن پوری زندگی میں وہی پابندی قائم رہے, اگر ایسا ہوتا تو سب انسان فرشتے بن جاتے
ہیں. لیکن غامدی صاحب, میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رمضان بے شک روزہ بندہ سارا سال نہیں رکھ سکتا, لیکن جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ان روزوں کے دوران کہ ہم مجسم اطاعت رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے پورا سال ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں,
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی یہ مشق کس لیے کرائی گئی تھی؟ یہ اس لیے کرائی گئی تھی کہ باقی سال میں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں, اس کے حرام اور حلال کا خیال رکھے, ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کی طرف ہماری زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے تھیں۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ بار بار مشق کرانے کی وجہ یہی ہے۔ یعنی اگر انسان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ کبھی نہ بھولتا تو پھر اس کو پانچ وقت نماز نہ پڑھنا پڑتی۔ نماز کی وجہ یہ بیان کی ہے نا، عاقم الصلاۃ للذکر، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ اگر انسان ایک بار روزے رکھ کے کبھی نہ بھولتا تو پھر سال کے سال روزے رکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو انسان کو بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا اس میں ایسی کشش پیدا کر دی ہے کہ وہ غیر معمولی ہے۔ یعنی دنیا کی ترغیبات ہیں، مال ہے، مفادات ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو انسان کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ غلطی اور خطا کے بعد اسی لیے یہ راستہ کھولا گیا کہ وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ بار بار لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ میرے بندو، تم کوئی بڑے سے بڑا ظلم بھی اپنے نفس پر ڈھا بیٹھتے ہو تو میری طرف آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار جانے کا عمل ہے، یہ بہرحال انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب اسی طریقے سے کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھسلتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس کی یاد دہانی کرتا ہے۔
اصل سادگی کی بھی خامدی صاحب کو ہدایت ہے اس ماہ کی؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور ایکسرسائز ہمارے غالباً کھانے پینے اور پکوانوں کی لگتی ہے، تو کوئی سادگی اختیار کرنے کی ہے یا پھر اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے کہ ہم بے شک ہمارے دسترخوان 15-20 کھانوں سے سجے ہوں؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ رسول اللہ کے دسترخوان کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح تھا؟
عام زندگی میں بھی ہمارے دسترخوان کو معقول ہی ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید نے جو ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی بسر کریں، اپنے حالات کے لحاظ سے کھائیں پیئیں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہو، ہر چیز میں توازن ہو۔ آپ کے ہاں نمائش نہ ہو، دوسروں پر دوس جمانے کے دائیات نہ ہوں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مال و دولت کی لحاظ سے بڑا ثابت کرنے کا مزاج نہ ہو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی اصلاح کرنی ہے ہم سب کو۔ تو یہ عام حالات میں بھی ہونی چاہیے۔ رمضان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی نئی چیز نہیں آتی تھی۔ آپ معمول میں جو کھاتے تھے وہی کھاتے تھے، معمول میں جو پہنتے تھے وہی پہنتے تھے، معمول کی زندگی بسر کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہی تھا، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو معمول میں کر رہے ہیں، یعنی آپ کی عام زندگی جن حالات میں گزر رہی ہے، آپ رمضان میں بھی انہی کو قائم رکھیے۔ تبھی روزے کی صحیح کیفیت آپ پر طاری ہوگی، تبھی اس کا صحیح مقصد آپ پر واضح ہوگا، اور آپ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوں گے کہ جو آپ کے پورے وجود کو متاثر کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ایک دوسری شکل دے دی کہ اب ایک تفریح ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزہ کیا ہے، آپ مجسم اطاعت بن گئے ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم ہوا ہے، یہ چیزیں پسے پش چلی جائیں گی، اور بس یہی چیزیں جو نمایاں ہو کے سامنے آئیں گی۔
صحیح۔ اسی حوالے سے اس سے کنیکٹڈ سوال کہ بظاہر روزے میں کسی کا روزہ کھلوانا، افطاری کروانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اکثر ہمیں اس میں بھی نمود و نمائش کا پہلو نظر آتا ہے، تو ایسی عبادت یا ایسی کوشش کیا ثواب کی مستحق ہوگی؟ اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ افطار پر آپ ان لوگوں کو بلائیں جن کے پاس افطار کا سامان بھی نہیں ہوتا۔
بالکل۔
یعنی آپ کے اعزاء و اقربا میں بھی غریب لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی غریب لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں جو آپ کے دسترخوان پر ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک تقریب سی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک ثقافتی نوعیت کی شخصیت ہے اصلاً، تو وہ چاہتا ہے ملے ملائے کچھ نہ کچھ، وہ ہر چیز میں تہوار کا سا مضمون پیدا کر لیتا ہے۔ اس کو گوارا کیا جاتا ہے ایک حد تک، لیکن لوگوں کو اصل بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ ان کے تزکیے کے لیے آیا ہے، یہ ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے اندر خیر ان کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچنا چاہیے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس نوعیت کی افطار کی تقریبات ہوں کہ جس میں غریب لوگ آئیں، جس میں محلے کے لوگ آئیں، جس میں گرد و پیش کے لوگ آئیں، آپ کے درمیان محبت بڑھے، تعلقات پیدا ہوں، اور ان غریبوں کو بھی یہ احساس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، آپ کے قریب رہ سکتے ہیں، وہ آپ کے دسترخوان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں ہمارے۔
تو غانی صاحب، یہ ایک بہت جگہ دیکھا گیا ہے، اور اسپیشلی ہمارے معاشروں میں، کہ جب ہماری وہ دسترخوان کی چیزیں بڑھی بھی ہوتی ہیں اور بڑا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی حساب سے ہمارے معاشرے میں اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور افراط زر جو چیزوں میں پائی جاتی ہے باقی کے 11 مہینوں میں، وہ رمضان میں کچھ میرے خیال میں دگنی قیمتوں سے فروخت کی جاتی ہے، جبکہ باہر کے ممالک جو کہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، وہ اپنے کسی خاص موقعوں پہ، کرسمس پہ اور ایسٹر کے اوپر اسپیشلی چیزیں کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے جب ہم معاشرے میں اپنا قدم رکھ کے باہر جاتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں؟
یہ المیہ ہماری پوری قوم کا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قوم کی تربیت کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں, ریاست کیا کرتی ہے, علماء کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے خطبوں کا موضوع, تقریروں کا موضوع, گفتگووں کا موضوع, پروگراموں کا موضوع, کیا یہ چیز ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اپنی پوری قوم کو یہ پیغام کبھی دینے کی کوشش کی ہے کہ جب رمضان آتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا تہوار آتا ہے تو آپ کو کن اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی بعض جگہوں کے اوپر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ملیشیا میں قیمتیں فی الواقع کم ہو جاتی ہیں. آپ بڑی سے بڑی خریداری کریں, بعض اوقات آپ کو نصف قیمت پر 70% ڈسکاؤنٹ پر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل الٹ ہوتا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھل بھی مہنگے ہو گئے, سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, اب حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے. قانون کی طاقت سے کچھ چیزوں کو معقول سطح پہ رکھنا پڑے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ یہ خیال کریں کہ سارا سال پڑا ہوا ہے, اس میں ہم منافع بھی کماتے ہیں اور بہت کچھ کھاتے بھی پیتے بھی ہیں, اس ایک مہینے میں ہماری طرف سے یہ تحفہ ہو قوم کے لیے. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انفرادی اخلاقیات کی تعمیر کریں. ہمارے یہاں انفرادی اخلاقیات کی تعمیر کو نہ تو نظام تعلیم میں توجہ دی جاتی ہے, نہ ہمارے یہاں عام گفتگو میں جس کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اس میں توجہ دی جاتی ہے. تو رسمی غیر رسمی طور پر ہمیں اپنی قوم کی تہذیب کرنی چاہیے. اگر بنیادی طور پر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہم باتیں بہت ہوں گی لیکن ہماری زندگی میں اس کے اثرات نہیں ہوتے. ہماری گفتگو میں, ہمارے اعمال میں, ہمارے کھانے پینے میں وہ چیز نہیں آتی جس کا ہم اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل ایسنس ہے رمضان کی اور روزے کی, جس میں کہا گیا کہ لعلکم تتقون, تو یعنی تقویٰ تو ہم میں منحص القوم نہیں پایا گیا پھر اس عبادت کے ساتھ.
بدقسمتی ہے کہ نہیں پایا گیا, یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس کا ظہور نہیں ہوتا. رمضان کے اندر جیسا امن ہو جانا چاہیے, جس طرح لوگوں کی جان و مال کو محفوظ ہو جانا چاہیے, جس طریقے سے آپ بیچنے میں, خریدنے میں ہر جگہ سچ بولنے والے بن جانے چاہیے, وہ نہیں بنتا. یعنی اسی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی طرح ایپ بتائے بغیر چیزیں بیچی جاتی ہیں, اسی طرح گلے سڑے پھل آپ کے تھیلے میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ سارے معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم نے کبھی اس جانب توجہ نہیں کی کہ بنیادی انسان ہونا کیسا چاہیے. یعنی انسان نام ہے ایک مورل بینگ کا, وہ ایک اخلاقی وجود ہے, اور اگر اس کا وجود اخلاقی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے تو پھر وہ حیوان ہے, انسان تو اس کو کہنے نہیں چاہیے.
غمدی صاحب, لیکن یہ تمام چیزیں جب ہم ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے میں, ایک ساتھ بڑے بڑے دسترخوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, یا مہنگے داموں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی ضرور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ذخیرہ اندوزوں کے ماشاءاللہ ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں, نماز کوئی قضا نہیں ہوتی لوگوں کی, روزے پورے رکھے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک منافع خوری یا مال کی محبت, ساتھ میں کہہ دیں اللہ کی محبت بھی دل میں رکھ رہے ہیں لیکن مال کی محبت بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ بتائیں گے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے ذخیرہ اندوزوں کے لیے, ناجائز منافع خوروں؟
اللہ کی محبت اور مال کی محبت تو ایک جگہ رہ نہیں سکتی, ہو نہیں سکتی. یعنی انسان کو دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی عبادت بھی قبول نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کسی کا مال کھایا ہے, چوری کی ہے, آپ نے بددیانتی کی ہے, آپ نے کم تولا ہے, آپ نے منافع زیادہ کھا لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا اس طرح کی عبادات کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کو یہ عبادت کرنی ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. اگر وہی نہیں ہوا تو آخر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ یعنی پیشانی پر گٹے ڈالنے کے لیے تو عبادت نہیں کی جاتی. عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے دل میں چراغ روشن ہو, اور اس روشنی کو آپ اپنے اندر بھی محسوس کریں اور وہی معاشرے میں بھی پھیلے. اگر نہ وہ روشنی اندر آئی ہے نہ باہر پھیلی ہے تو پھر تاریکی تاریکی ہے, تاریکی کے ساتھ آپ جو چاہے کر لیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنا سر بھی سجدے میں رکھے ہوئے ہوں اور آپ کی پوری زندگی بھی اس کے احکام کی پابندی میں گزر رہی ہو. تو پوری زندگی میں اگر آپ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا, اس کے بعد تو قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یعنی یہ صورتحال بڑی نازک صورتحال ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات تو اللہ معاف کر دے گا, بندوں کے ساتھ آپ نے اگر زیادتی کی ہے تو اس میں بندوں سے معاف کرانا پڑے گا, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بندے بہت تھوڑ دلے ہوتے ہیں, وہ اس موقع کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں تو آپ نے سودا ہی کم دیا تھا, ہمیں تو آپ نے ڈنڈی مار کر مال بیچا تھا, ہمیں تو ایپ بتائے بغیر یہ چیز دے دی تھی, ہماری تو فلاں چیز آپ نے ویسے ہی ہضم کر لی تھی. تو اگر آپ نے رمضان میں بھی یہی کرنا ہے تو پھر یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ کی عبادات اور روزے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے. روزے اور عبادات اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ اپنے مال کو بھی آپ پاکیزہ بناتے ہیں, اپنے اعمال کو بھی آپ پاکیزہ بناتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان کی تخلیقی بنیادی ضروریات ہیں، آپ اس میں چینج لانا چاہ رہے ہیں یا کہ حکومتی لیول کے اوپر اس میں کوئی ایسا چینج لایا جائے جس سے معاشرے میں یہ چیز نظر آئے کہ رمضان میں یہ چیزیں کم ہوں؟
یہ حکومت کا کردار بڑا محدود ہوتا ہے، بنیادی کردار تعلیم، تربیت اور تہذیب نفس ادا کرتی ہے، یعنی آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ماں باپ، آپ کے گھر والے، آپ کے بڑے لوگ، آپ کی روایات، آپ کی مسجدیں، آپ کے اسکول، آپ کے مدرسے، آپ کے اساتذہ، آپ کے دانشور، آپ کے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا تو پھر قانون کی طاقت سے آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی قانون تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ڈنڈا نظر آ گیا ہے پولیس کا تو آپ نے مان لی بات،
صحیح،
اور نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی کر ڈالیں گے۔
بالکل، یہ
ہونا تو یہ چاہیے نا کہ قانون کا احترام یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے، آپ یہ محسوس کریں کہ یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ میں نے 12 لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جب آپ اشارہ توڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، آپ اپنی ذات میں اپنے آپ کو پستی میں محسوس نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پولیس کا سپاہی موجود نہیں تھا اس لیے ہم نے توڑ دیا۔ اب پولیس کے سپاہی کو دیکھ کر اگر آپ نے قانون کی پابندی کی ہے تو یہ حقیقت میں قانون کی پابندی نہیں ہوئی،
نہیں
قانون کی پابندی اس وقت ہوگی جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔
غامدی صاحب یہیں پہ وضاحت کر دیجیے گا، سوری تھوڑا سا آف ٹاپک ہو رہے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھی بات کر دی کہ جو قانون ریاست نے بنایا ان کو توڑنا بھی گناہ ہے،
اس میں کیا شک ہے؟ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے،
سگنل توڑنا گناہ ہے،
اس میں کوئی شک نہیں،
آپ کو پولیس والا روکنے،
اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ جب ہم کسی حکومت میں یا کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ کے پیغمبر نے پابند کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی بڑی بات کہی، یہ فرمایا کہ جس وقت تم قانون کی پابندی کرتے ہو تو اصل میں میری اطاعت کرتے ہو، اور جب میری اطاعت کرتے ہو تو اصل میں خدا کی اطاعت کرتے ہو۔ تو اب اس کو الٹ لیجئے، یعنی جس وقت ہم قانون توڑتے ہیں تو اصل میں رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہے۔ یہ قانون کیوں بنائے گئے ہیں، یعنی اشارے کیوں لگائے گئے ہیں، بائیں ہاتھ ٹریفک کیوں چلتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس سے انسانی جان کو محفوظ کرنا مقصود ہے، تو انسانی جان کی حرمت دین میں قائم کی گئی ہے۔ یہ سارے جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کی پابندی لیٹر اور اسپرٹ میں کرنی چاہیے، یعنی لفظ اور روح کے لحاظ سے، لفظ اور معنی کے لحاظ سے آپ ان کے پابند ہو کر زندگی بسر کریں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کے رسول کا حکم ہے۔ اگر کوئی قانون خدا کی نافرمانی میں بنایا گیا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، یہ سارے قانون تو خدا کی فرما برداری میں بنائے گئے ہیں، یعنی خدا کے بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے یہ قوانین بنائے گئے، لہٰذا یہ قوانین مقدس ہیں اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہمارے اندر قانون کا اور آئین کا احترام نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کوئی ہماری عزت کرے گا۔ ہمارے پورے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ قانون توڑنے کو باعث عزت سمجھتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم قانون توڑ سکتے ہیں، ہم قانون کی دھجیاں بکھیر سکتے ہیں۔ آئین کا کیا ہے؟ پاکستان کا دستور 2 صفحے لکھے ہوئے، یہ طاقت کا جو ایک احساس ہے یہ باعث شرم ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان ہو، سچا انسان ہو، اپنی انسانیت کا شعور رکھتا ہو تو اس کو خلوت میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اصل میں آپ کی طاقت، آپ کی عظمت اس میں ہے کہ آپ قانون کے سامنے سر جھکا دیں۔
رمضان کی آمد اور ہم کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی روزوں کے پیچھے جو روح ہے اس تک پہنچ سکے، کہ کس طرح اس مہینے میں ہم ایسی عبادت کریں یا ایسے اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ جس کے بعد ہم ایک بہتر انسان ہو کر اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نذیر صاحب، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟
میں جو آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا ندا، میں چاہتا ہوں کہ قامتی صاحب اس پہ روشنی ضرور ڈالیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کاروبار ہے، گھر کے سلسلے ہیں اور باقی تمام چیزیں، جس طرح روزگار کے سلسلے ہیں ہمارے، ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں، ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری زندگی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ علیحدہ ہے، اور اب یہ جو مذہب کا معاملہ ہے یہ بالکل علیحدہ ہے،
خانوں میں بانٹ دیے۔
اور اسی طرح پھر ہم اس میں اگر آپ جب بھی آپ ان سے پوچھیں کہ کسی بھی کاروباری شخص سے، بھائی یہ تم نے کیوں کیا، مہنگائی کیوں کی، آخری دنوں میں، آخری عشرے میں جو رمضان کی برکتیں اتنی آ رہی ہیں، تم اس میں اور بھی پیسہ بڑھا رہے ہو عید کے چکر میں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ ہمارا کام ہے، وہ ہماری روزی روٹی ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے۔
اسی میں چھوٹی سی
تو یہ دو کمپارٹمنٹ کیوں بن جاتے ہیں
کہ عموماً تراویح کا جیسے اہتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے کاروں، کیونکہ ان کا سیزن ہے رمضان میں بکنے کا، تو تراویح کی تمام روز جو ہیں وہ جلدی مکمل کر لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کمائی کا سیزن ہے اور اس میں منافع خوری بھی دیکھنے میں آتی ہے۔
یہ دیکھیے، یہ انسان کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اگر لوگوں کو دھوکہ دوں گا، فریب دوں گا، لوگوں کے مال لوٹوں گا اور اس کے بعد میں دو سجدے کر لوں گا تو میں خدا کو راضی کر لوں گا. ہمارے مذہب کا یہ تصور نہیں ہے. یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ نے مذہبی کچھ اعمال انجام دینے ہیں، ان کا آپ کو الگ سے اجر مل جائے گا، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ اپنے طریقے سے کرنا ہے. یہ تو آپ کی پوری زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. کیونکہ مذہب کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر رکھی گئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال پر پہنچا دوں. تو اعلیٰ اخلاق کا ظہور سب سے بڑھ کر کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے معاملات میں ہوتا ہے. یعنی آپ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ تقسیم تو کوئی تبا ذات تقسیم ہے جو لوگوں نے خود کر لی ہے. اس کی کوئی بنیاد مذہب میں نہیں ہے. مذہب تو آپ کو منڈی میں بھی پوچھے گا، وہ آپ کو دفتر میں بھی پوچھے گا، وہ آپ کو مسند سیاست پر بھی پوچھے گا. وہ یہ کہے گا آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کے ایک ایک عمل کو خدا کی میزان میں جا کر تلنا ہے. چنانچہ آپ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ دیکھیے جو بیان کیا گیا ہے. یعنی اس میں اگر ناپ تول میں کمی ہو رہی تھی تو خدا کے ایک پیغمبر نے سب سے بڑھ کر اسی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو یا لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو یا ان کا مال لوٹتے ہو تو یہ فساد ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عبرتناک سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور ایک ایک شخص کے ذہن میں اس کو اتارنا چاہیے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں آپ کے مذہب کا ظہور وہاں ہوتا ہے. صوفیانہ مذاہب میں تو سادہ طریقہ ہے، آپ دنیا کو چھوڑیں، رہبانیت اختیار کر لیں، جنگل میں چلے جائیں، وہاں جا کے تپسیا کریں، آپ اللہ کو پالیں گے. ہمارے پیغمبروں نے تو جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر رہنا ہے، آپ کو باپ کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، بیٹے کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، آپ کو سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں جو معاہدہ آپ نے کیا اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وقت میں نے آپ کو دیا ہے، میں کل آپ کو 10 بجے ملوں گا. یہ عام لوگوں کے لیے وقت کی پابندی کا ایک اخلاقی پہلو ہے، ہمارے لیے یہ مذہبی حکم ہے کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند کیا کہ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں. تو اس وجہ سے ہماری پوری زندگی خدا کے سامنے جواب دہی میں گزرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کاروبار کو الگ کر دیں، نماز کو الگ کر دیں، روزے کو الگ کر دیں، منڈی کو الگ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا.
لیکن غالبی صاحب جیسے کہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل اور شاید آپ کی زیادہ وضاحت کریں، لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عبادت کریں لیکن اس میں نماز نہیں پڑھتے بیچ میں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا الگ ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن روزے کا ثواب بہرحال اس کو ملے گا کیونکہ اس نے پورا دن اللہ کی خوشنودی کی خاطر فاقہ کیا. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جو روزے رکھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے لیکن منافع خوری کی وجہ سے ان کو الگ گناہ ملے، یا ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کی عبادات ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی؟
دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو ہماری نیکیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسی نیکی کرتے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. ایک گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو جاتے ہیں، ان کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت اسی طرح سے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. چنانچہ یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جب تم میری طرف رجوع کرتے ہو، جب تم توبہ کرتے ہو، جب تم انابت کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میری نماز چھوٹ گئی تھی کسی موقع کے اوپر، یا میں نے خلوت میں کوئی ایسی چیز کر لی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جس وقت میں دوسرے انسانوں کے معاملے میں کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو اب بالکل ترتیب الٹ جاتی ہے. اب تو ان گناہوں کے نتیجے میں میری نمازیں بھی اکارت ہو سکتی ہیں، میرے حج بھی اکارت ہو سکتے ہیں، میری ہر چیز اکارت ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے خلاف سرکشی بن جاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے سر خدا کے سامنے سجدے میں رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب کسی طریقے لے رہا ہوں. تو یہ سرکشی ہے اور یہ ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے. تو انسانوں کے معاملے میں جس کو آپ حقوق العباد کہتے ہیں، انسانوں کے معاملے میں آخری درجے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی انسانوں سے متعلق بعض گناہ، مثلاً اس کی مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بندہ مومن ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب کیا ہوا؟ یعنی نہ آپ کی نمازیں قائم رہیں، نہ آپ کے روزے موجود رہے. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جب ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں اس بندے کے حوالے کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کسی کو کم تول کر دیا ہے، تو جس کو کم تول کر دیا ہے چوری کی ہے نا، وہاں ایک چور کی حیثیت سے مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، اور جس کو میں نے کم تول کر دیا اسے کہا جائے گا معاملہ کر لو. تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر لینے دینے کے لیے کیا ہوگا؟ میں اس کو مال دے نہیں سکتا، خالی ہاتھ چلے گئے، اب نیکیوں کا لین دین ہوگا، وہ مجھ سے کہے گا کہ اپنی نیکیاں دے دیجیے،
کیونکہ ہر ایک کے حصے میں اتنے گناہ
ہوں گے، میزان میں جو نیکیاں پڑی ہوئی ہیں میرے حوالے کر دیجیے تاکہ حساب برابر ہو جائے، اور اگر نیکیاں بھی ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ کہے گا میری کچھ برائیاں لے لیجیے، تو وہاں لین دین کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، وہ گناہ جو غلطیاں یا کوتاہیاں آپ کی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، آپ کے نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہیں، وہ خدا سے متعلق ہوتی ہے، خدا رحیم و کریم ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، وہ معاف کر دیتا ہے، انسان کا معاملہ انسان کے ساتھ،
اور اس وقت ہم سب کی ضرورت ہوگی وہاں،
اس وقت ہر ایک کی ضرورت ہوگی، لوگ اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ یہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جو کاروبار میں ہم کرتے ہیں، جو معاملات میں کرتے ہیں، جو کسی کا حق مار کے کرتے ہیں یا زیادتی کر کے کرتے ہیں، اس کی فوراً معافی مانگنی چاہیے، اس کی تلافی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں بندے کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی خدا تو بندوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوگا، بندے معاف نہیں کریں گے تو خدا انصاف کی مسند پر بیٹھ کر وہاں ہماری مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس موقع کے اوپر بے انصافی تو نہیں کر سکتا
اس کا کام۔
رامدی صاحب، ابھی رمضان کے حوالے سے ایک اور چیز بڑی ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات کافی بڑھ جاتے ہیں، اور عموماً کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دی جائے، تو ان میں بھی وہی آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا کہ دکھاوے کا پہلو بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ پہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن صدقہ خیرات پہ وہ بہت دکھاوے کا پہلو، اور وہ لائنیں بھی لگواتے ہیں اپنے گھروں کے باہر، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کو اس طرح صدقہ خیرات یا اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟
سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تو یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی آپ صرف خدا کے لیے کام کریں، جو کام صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اجر بھی بہت بے پناہ ہوتا ہے، تاہم بعض موقعوں کے اوپر اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس طرح لوگوں کو دیں کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا باطن کیا کہتا ہے، یعنی باطن میں نمائش کرنا مقصود ہے یا کسی اور وجہ سے آپ علانیہ کوئی صدقہ یا خیرات کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاص حادثے کی صورت میں ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، تو اس میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 10,000 روپے دیے ہیں، دوسرا آدمی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ترغیب بھی اس کا ذریعہ بنتی ہے، تاہم اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو کچھ آپ خدا کے لیے کریں گے وہ جتنا آپ صالح طریقے سے کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، پاکیزگی سے کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔
وہ ترغیب سے بھی یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ رمضان میں عموماً بینکوں کے اندر آپ کے جو کھاتے ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیا ہے بھائی، زکوٰۃ کاٹی یا ٹیکس کاٹا، یہ کیوں کاٹا، میرے سے بغیر پوچھے کیوں لیا، تو اس پہ آپ کا کیا؟
یہ بات یہ ہے کہ اس میں جو صحیح اسلامی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ریاست کا حق ہے، یعنی اس کو لینا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں وہ آپ کو پوچھنے کی پابند نہیں ہے،
اچھا،
لیکن ہماری حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پورے قانونی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ لے لی ہے تو پھر آپ کسی ٹیکس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
غندی صاحب، آخری منٹ ایک مختصر سوال کرنا چاہیں گے کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے رسول اللہ کی زندگی کا اگر مشاہدہ کرے تو ہم نے دیکھا کہ اپنے ملنے جلنے کے معاملات تھے، جلوت کے معاملات تھے، وہ شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، رمضان کا مہینہ خلوت میں گزارتے تھے، لیکن آج کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو ہم سب رمضان میں ملنا ملانا، افطار پارٹیاں عام ہیں، بلکہ ٹیلی ویژن پہ بھی ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے شوز کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہی تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، یعنی آپ نے اگر کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی رمضان کے بارے میں تو شعبان میں کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے کہ لوگ اپنے کاروبار، اپنے معاملات سے کچھ ہاتھ کھینچ لیں، وہ خلوت میں چلے جائیں، کچھ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، کچھ نگاہ ڈالیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھی تقریب بنا دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت، جس میں مقصود یہ تھا کہ آپ جا کر کسی مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور باقی معاملات سے لا تعلق ہو جائیں، اس کو بھی ہم نے شہر اعتکاف بنا لیا۔ تو ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ تہوار کسی شان پیدا کر لیتے ہیں اور اس سے اصل روح غائب ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کی روح یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے باطن میں جھانک کے دیکھیں۔ ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا کس سے تعلق ہے، ہم کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا احساس ہے اس کو زندہ کریں، تازہ کریں اس احساس کو، یہ خلوت میں ہوتا ہے، ہنگامہ خیزی میں نہیں ہوتا۔
نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب، کم از کم آپ کی بتائی گئی ہدایات کی روشنی میں تو اپنا مہینہ اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں گی، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔
بہت نوازش جی، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح چاہیں گے کہ رمضان احسن طریقے سے
آئیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کریں، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی، ہمیں اپنے عبادات کو پاکیزہ بنانے کی، ہمیں اپنی ذات کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ حقوق العباد ادا کیے بغیر ہو نہیں سکتے. آپ سب ایک بہت اچھا رمضان گزاریے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ اور ہمارا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ای میل بھی ہے. اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں موضوع سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرور لکھیے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.